أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه نوامي فضله وامتنانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ذو القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان محترم، میں ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو آپ کے درمیان اس مرکز میں پا رہا ہوں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان میں سنا کہ مجالس کا وقت معین ہے، اس میں کوشش اس امر کی ہونی چاہیے کہ ہم وقت پر ان مجالس کا آغاز کریں، تاکہ ہمارے پاس یوں سمجھیے کہ کسی قسم کی دقت نہ ہو، خاص طور پر وہ احباب ظاہر ہے کہ جو کام پر جاتے ہیں دوسرے دن، وہ طلاب کے جو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ اس میں تاخیر ہو. ہمارے پاس وقت کی پابندی ظاہر ہے کہ ایک اہمیت کی حامل شے ہے، اور اس کو یقیناً ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اس ادارے میں ظاہر ہے کہ آ کر اپنی جگہ ایک مسرت تو ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ پھر ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھے ایک برس قبل یہاں نظر آئے، اور آج توفیقات الہی شامل حال ہیں، پھر ایک مرتبہ ان کو اس انداز میں پا رہا ہوں کہ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں. یہاں ہیں کل 10 مجلسیں، اور نہیں معلوم کیوں میں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے یہاں کی مجالس کے لیے ایک ایسے عنوان کو معین کرتے ہوئے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت مسلسل یوں سمجھیے کہ ایک ایسی صورت میں آپ کے ساتھ ہے کہ اس سے کوئی مفر ممکن نہیں ہے. اور کوشش میں نے اس امر کی ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس فکر کی ایک بنیاد قرآن مجید سے ملتی ہے، وہ پیش نظر ہے. میں نے یہ سمجھیے کہ عمدن اپنی عنوان کی آیت کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، اس کی وجہ میں آپ کو ظاہر ہے کہ ابھی بتاتا ہوں. چاہتا یہ ہوں کہ ذرا سا ہمارے سننے والے کم از کم اس مقدماتی تقریر کو اس انداز سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ جس کے نتیجے میں کم از کم میرا کام آسان ہو جائے. دیکھیے، کسی بھی بولنے والے کے لیے اگر وہ سنجیدہ بولنے والا ہے اور نگاہ رکھتا ہے تو مباحث کی کمی نہیں ہے، اور جہاں مباحث کی کمی نہیں ہوتی وہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کون سے مباحث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، نہ صرف یہ کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے بلکہ اسے موضوع قرار دیتے ہوئے اقتصادیت کے پہلو کو اجاگر بھی کیا جائے. ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر حتماً ایک ہی آواز ہر سمت سے آ رہی ہے اور وہ یہ کہ ہمیں منفعت چاہیے, ہم منفعت کے متلاشی ہیں. اب اس میں اس لفظ منفعت کو فقط مادیت سے آپ منسلک نہ کریں, اس منفعت میں روحانیت کے مدارج اور معاملات بھی شامل ہیں, لیکن کبھی اپن انسان اپنی منفعت کا طالب رہا ہے, یہ تاریخ ہے انسان کی. ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ کسی ایسے عنوان کو معین کیا جائے جو پرعن منفعت ہو, یعنی جس کا ہر پہلو منافع بخش ہو انسان کے تفکر کے لیے, اس کے تدبر کے لیے, اس کے تحیرات عقلی کے لیے, اور پھر ظاہر ہے کہ تغیرات جو زمانے کے ہیں ان میں بھی وہ موضوع رہے, نہ صرف یہ کہ بحث برائے بحث کے لیے بلکہ ایک ہمارے پاس صورت ایسی بن جائے جس کے نتیجے میں ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان, ہماری بہن اگر اس تعلق سے سوچنا اور سمجھنا چاہے تو اطمینان سے سوچے بھی اور سمجھے بھی. یہ میں آغاز میں گفتگو کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ ہر دن اس تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہوگا, وقت معین ہوتا ہے کسی بھی تقریر کے لیے. میں طبیعتاً ظاہر اپنے آپ کو کبھی بھی آمادہ نہیں پاتا کہ گھنٹے اور ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہو, مجھ سے ممکن نہیں ہے. شاید اس کے لیے کسی اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, کسی اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے, وہ میں اپنے میں نہیں پاتا ہوں اور کبھی بھی میں نے اس قوت کو نہیں پایا ہے. تو فطری طور پر میں انتہائی مجبور واقع ہوا ہوں اپنے یعنی وقت کے تعلق سے. اب رہ گئی بات یہ ادارے کہ جو وقت معین ہے اس میں ایک صورت سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے, اور میں نے گزشتہ سال ہی آگاہ کر دیا تھا آپ کو اور بتلا دیا تھا, میں نے کہا کہ میرے ہاں بولنے کا ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل پر میں باقی رہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے یوں سمجھیے کہ کسی صورت کوئی ایسی شے بادر کرتی ہے کہ جو کلر ڈالے, نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ اسے ایک طالب علمانہ اپج جانیے کہ جس کے نتیجے میں میں اپنے آپ کو چاہتا یہ ہوں کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے بغیر وقت دیاں کیے ہوئے میں آپ کو اپنے جو بھی معروضات ہیں آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. یہ تو میں نے آپ تک ایک ابتدائی گفتگو کی, اب آ جائیے دوسری بات, اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہدف ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس میں فرد ممتاز ہو جائے. قرآن مجید ایسے معاشرے کی فکر میں ہر وقت اپنے آپ کو پاتا ہے جس میں فرد نہ صرف یہ کہ ممتاز ہو جائے بلکہ ایک ایسی صورت فرد کے تعلق سے ہو جس کے نتیجے میں یہ فرد زمانے سے فائدہ اٹھا سکے. کسی دین نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے دنیا نہیں ہے اور آخرت ہے, کسی دین نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے فقط آخرت ہے اور دنیا نہیں ہے, ایسی کوئی صورت نہیں ہے. جتنا یوں سمجھیے کہ اگر آپ اس کو پرسنٹائل میں لے لیں, اس کو اگر آپ کی سبھی شمار کرنا چاہیں, تو آپ محسوس یہ کریں گے جتنی اہمیت دنیا کی اتنی ہی اہمیت آخرت کی, جتنی اہمیت آخرت کی اتنی ہی اہمیت دنیا کی. یہ بولنے کی باتیں ہیں, اس پر دھیان نہ دیجیے کہ جہاں تارک دنیا اور روحانیت کی گفتگو کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں دائرے کے دنیا تو بس یوں ہی ہے, اصل کے دائرے کے منزل آخرت کی, حتمن اصل منزل آخرت کی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن جہاں سے گزرنا ہے وہاں سے بھی کچھ تقاضے ہیں. آپ مہمان سرائے میں ہو اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں یہ رول سے واقف نہیں ہوں ٹھہرنے کے, آپ یہ کہیں کہ میں ریگولیشن سے واقف نہیں ہوں ٹھہرنے کے, تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو جو رولز اور ریگولیشن سے آگاہ نہیں ہوتا تو اس کو کم این جانا جاتا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے تم مطابقت پیدا کرو جہاں پر رہ رہے ہو, فنا اور فنا کے بعد کی منزلیں اپنی منزلیں ہیں، لیکن جو ہے آپ کو ایک ظاہری حیات اور ظاہری حیات دنیا سے گزرنا ہے، وہاں پر ایک چیز کو پیش نظر رکھو اور وہ جو ہے کہ کس طریقے سے ہم جئیں، یعنی جینے کا سلیقہ بھی چاہیے، مرنے کا سلیقہ تو ہے لیکن جینے کا سلیقہ بھی چاہیے، اور جینے کا سلیقہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک انسان نگاہوں کو کھول کر دنیا کا مطالعہ نہ کرے، اور جب انسان دنیا کا مطالعہ کرتا ہے اسٹڈی کرتا ہے تو وہ جینے سے اور جینے کے طریقے سے ہم آہنگ ہوتا ہے، نتیجے میں یہ زندگی بھی بالذت، یہ زندگی بھی پر لذت، یہ ہمارے پاس ایک ایسی صورت ہے جس کو برابر سے آپ تک پہنچایا گیا ہے. میں نے ان تقاریر کے تعلق سے جس شے کو اپنے سامنے رکھا کہ آپ تک پہنچاؤں، اس میں بنیاد میں نے رکھی پہلی پانچ آیتیں سورہ مبارک بقرہ کی. کس کو نہیں یاد سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیتیں؟ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو یہاں پر اور وہ یہ کہے کہ میں ان آیتوں سے واقف نہیں ہوں. سورہ بقرہ کلام مجید کا دوسرا سورہ ہے، ذرا سی اس پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. وہ احباب کے جنہیں تحقیق اور جستجو کا شوق ہے قرآن کے تعلق سے اور مطالعہ قرآن کے تعلق سے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ مدنی زندگی میں آنے والا پہلا سورہ سورہ بقرہ ہے. اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ لانگیسٹ چیپٹر ہے قرآن مجید کا. پھر اس کے تعلق سے ایک اور بات یاد رکھیے، اس سورہ کے احوال میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ مدنی زندگی میں آنے والا پہلا سورہ ہے، بلکہ اس نے اس سولائزڈ سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس کو اپنی مرتبت سے مربوط کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مدنی زندگی کے احوال سے آپ پوری طرح واپس ہیں، جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے رکھی جائے گی ویسے ویسے میں اشارہ دیتا جاؤں گا. سب صاحبان فہم ہیں، صاحبان فکر نظر ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب بہتر جانتے ہیں، تاریخ سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے. میں اس لفظ سے ذرا سا مجھے یوں سمجھیے کہ پرخاش ہے، اور جب سرکار رسالت ناک کے تعلق سے جب لفظ سولائزڈ آتا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مدنی زندگی میں یہ ایک ایسی صورت پیدا کی گئی کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو سولائزڈ ہے. سولائزڈ کا بیک ٹرانسلیشن اگر آپ کریں گے تو آپ محسوس یہ کریں گے کہ کیا وہ زندگی جو 13 برس کی مکے میں گزری کیا ایسی گزری پھر اس کے اندر ذہنیت سے بے چار رہے، کیا ایسی زندگی گزری جس کے اندر جاہلیت سے آپ دارشتہ رہے؟ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. جہاں قدم رہے اس کا مطلب یہ کہ خود معاشرہ بنتا گیا، اس میں معاشرت قائم ہوتی گئی، طرز معاشرت کی بنیاد پڑتی گئی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو بتلانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ہم تقسیم نہیں کرتے سرکار رسالت میں آپ کی زندگی کو کہ اگر مہاجرت کر دی اور ہجرت ہو گئی اور مدینے میں آ گئے تو اس کو مدنی زندگی کہہ کے مدنیت کے دائرے میں ڈال دیا، اور یہ کہا کہ نہیں یہاں سے سیوک سینس ڈیولپ ہوا. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی لکھے کسی کتاب میں لکھے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، میں اس کو کاؤنٹر کرتا ہوں، میں اس کو ریسیو کرتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ میں ریسیو کرتا ہوں بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایسا کنجیکچر ہے، یہ ایسی قیاسی صورت ہے جس کو کتابوں میں سے عمدہ ایک شکل دے کر آپ لکھنے پر آمادہ کر لیتے اپنے آپ کو، لیکن تاریخی حقیقت یہ نہیں ہے. وہ نبی کہ جس نے 40 برس تک تربیت کی ہے معاشرے کی، اس کو آپ ایک مرتبہ کہیں کہ 13 برس اور گزارنے کے بعد وہ مدنیت کی طرف لے کے آتا ہے انسانوں کو، تو یہ طریقہ سوچنے کا، یہ طریقہ سوچنے کا انتہائی غلط ہے. ایسی صورت میں بقرہ، ظاہر ہے کہ بقرہ قرآن مجید کا سورہ ہے، ترتیب نزول میں یاد رکھیے، جب میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ مدنی تبع سورہ ہے مزاج میں اور ظاہر کے ترتیب میں، تو ایک بات یاد رکھیے اس کا نشان سیوطی نے 87 بتلایا ہے، 87 چیپٹر آف ہولی قرآن. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ 86 سورے 86 چیپٹر قرآن مجید سے وہ ہے کہ جو مکی زندگی میں آئے. اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے ظاہر کے جان سے 114 سورتوں پر مشتمل یہ قرآن ہے. 64ویں سورے سے لے کر 114ویں سورے تک آپ کے پاس کتنے سورے ہوئے؟ 50 سورے ہوئے. ان 50 آخری سورے میں 75 سورے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ مدنی سورہ ہے. سب کے سب مکی سورے ہیں, سب کے سب مکی سورے. تو فقط بقرہ کی اسٹرینتھ پر یہ کہنا کہ یہ آپ کو نہ صرف یہ کہ مدنی زندگی سے مربوط کرتا ہے بلکہ اس میں احوال مدنیت کا بھی ہے, تو یہ غلط بات ہوگی. میں اس کو اس لیے انفورس کر رہا ہوں تاکہ ہمارے وہ احباب جو قرآن مجید کو جا کر ایک دفعہ اٹھائیں اور اٹھا کے اٹھانے کے بعد دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے, اور اس اعتبار سے یہ مدنی زندگی میں آنے والا پہلا سورہ ہے. جس کی بات یہ ہے اس سورہ کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ سورہ شروع ہوا ہے حروف مقطعات. سارے حروف مقطعات کو جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو بصورت حروف سے تہجی کرتے ہیں. اگر الف لام میم لکھا ہے تو آپ علم نہیں کہتے بلکہ آپ الف لام میم کہتے ہیں. حروف مقطعات کے تعلق سے علماء نے باقاعدگی سے, بہت علماء تفسیر نے باقاعدگی سے یہ کہا ہے کہ اس کو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ تہجی حروف ہے, ان کو اسی طرح سے پڑھنا ہے. اگر اس پر مد ہے, اگر اس پر شد ہے, اگر اس پر جزم ہے, اس پر زیر ہے, اس پر زبر ہے, یعنی جو کیفیت ہے اس میں ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے وہ یہ کہ یہ تہجی حروف ہے اور ان میں زیادہ معنی اور مفاہیم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالتا. میری باتوں کو غور سے سنیں, سننے والے خاص طور پر میرے نوجوان بزرگ تشریف فرما ہے, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے, مگر میں ان سے مخاطب نہیں ہوں, میں اپنے ان بچوں سے. اور اگر یہ تقریر میری اس وقت جا رہی ہے انٹرنیٹ پر براہ راست, میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت نازک مرحلہ ہے. یاد رکھیے ان حروف کو, جو حروف مقطعات ہیں, اس کے تعلق سے تفسیر قدیر میں فخر الدین رازی نے 16 اقوال نقل کیے ہیں, ایک نہیں 16. اور وہ 16 اقوال نقل کرنے کے بعد مختلف معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں. کون؟ صاحب تفسیر قدیر. ہمارے پاس کسی تفسیر میں اس سیکولیٹو بنیادوں پر حروف مقطعات کی نہ ترجمانی کی گئی, نہ تفسیر کو کسی صورت پیش کرنے کی جسارت کی گئی. کہا گیا کہ بس اتنا کہا گیا, دیکھو یاد رکھو ایک بات کہ یہ وہ حروف ہے جو حقیقی علم کی انتہا تک پہنچنے میں بذریعہ آیات قرآنی معاون ثابت ہوتے ہیں, بشرطے کہ اس میں وقت سمیت خود داخل معصوم ہو. یہ ہمارے پاس کل کس کی اصطلاحی تفسیر ہے. اس میں کہیں کوئی ایسی نہ معنی میں صداحت ملے گی آپ کو, نہ کہیں آپ کو مفہوم میں کسی ایسی صورت سے گزرنا ہوگا جس میں آپ یہ کہیں کہ شاید کوئی بہت مشکل بات ہو رہی ہے. نہیں, بلکہ کہنے والے نے کہا اس پر گفتگو ناممکن ہے. اس کی گفتگو کا متحمل فقط وہی ہو سکتا ہے انگریزی مفسرین کا, جب تک جو شوزل ریپرزنٹیشن آف آل مائٹی نہ ہو. ایک حروف مقطعات لیکن اس پر اتنی گفتگو. میں ظاہر ہے کہ اس کو میں, ایسا نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ واقف نہیں ہیں, لیکن کبھی کبھی کسی بات کو دہرانے سے خود انسان کو بڑی تقویت ملتی ہے, اور میں اس تقویت سے اس سے گزر رہا ہوں جب آپ کی خدمت میں یہ معروضہ ہے. میں ادبانہ انداز سے پیش کر رہا ہوں, میں کبھی بھی نہ کوئی زن, اب یہ زن ظاہر کے زوئے کے ساتھ ہے, اور نہ کوئی تقویم, نہ کوئی گمان, نہ کوئی قیاس, نہ ہی کوئی معنی, کوئی تھنکنگ اس پر ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ الف لام میم سے یہ یہ اور یہ مراد ہے, یا یہ یہ اور یہ مراد ہیں. نہ پرسنالٹیز کو ڈھونڈیں, نہ فکر کو تلاش کریں, نہ اس میں سے کسی علمی خزانے کو نکالنے کی کوشش کریں, نہ اس کو یہ کہنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کا کوڈ ہے, اس کو وہ ریویل کرے گا. ہمارے پاس ان چیزوں کی ممانعت ہے. ممانعت اس میں بلا کم و کاط کی خدمت میں کر رہا ہوں, علماء کی ایک ہی رائے ہے کہ اس میں گفتگو کرنے کے تعلق سے اور خاص طور پر زن و تقویم کو بنیاد بنا کر آپ کو ممانعت ہائی یہ سمجھیے کہ ایک شدت کے ساتھ اس نے منع کی ایک کیفیت ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اس سے بڑی آسان سی بات ہے, خدمت عبدہ سے اپنی مرتبت میں آ کے کہا یس الون کا ان روح تم روح من امر ربی, ایک مرتبہ آ کے کہا کہ بتائیے روح کا کیا مقام ہے, روح کا کیا سلسلہ ہے, ہم روح کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. بے اختیار کہا دیکھو کہہ دو ان سے کہ یہ میرے رب کا امر ہے, یہ میرے رب کا امر ہے, یہ میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, آیت یہاں ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روح کے مباحث میں آپ کی شرکت کو ناپسند کرتا ہے, جو مباحث روح میں آپ کی اقلیت کو نہ چاہتا ہے, جو روح کے مباحث میں آپ کے تجربے سے فیض نہ پانا چاہتا ہو, جو روح کے مباحث میں آپ کے وجدان کو خاطر میں نہ لاتا ہو, وہ کیسے چاہے گا کہ کس طریقے سے آپ ان روح کو معنی پہنائے اور جامع دے معنی کا, اور آپ یہ چاہیں کہ کسی بھی طرح سے بس ہم اپنے معانی اور مفاہیم میں ایک قدم آگے بڑھ جائیں, اور ہم یہ سمجھ رہے تھے لہذا یہ نہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, دیکھو دیا تو ہے ہم نے تمہیں علم مگر قلیل علم ہے, تھوڑا علم ہے, کم علم ہے. اس میں پروگریشن ہے, اس میں ارتقا ہے, اس میں بقدرین اضافہ ہے, مگر جب تک رب زدنی علم کی تکرار قائم نہ ہو اس وقت تک اضافہ بھی ممکن نہیں. یعنی بتا بھی دیا, اصول سمجھا بھی دیا, اور چیز بھی بتا دی کہ دیکھو اس چیز کو ذہن نشین کر لے. ہم ایسا نہیں ہے کہ تمہیں علم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں, ہم ایسا نہیں ہے کہ تمہیں علم سے دور رکھنا چاہتے ہیں, مگر ہم چاہتے ہی ہیں کہ اصول اس کا یہ ہے جو دیا ہے وہ تھوڑا دیا ہے, اور اصول اس کا یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا کام اس تھوڑے پر صبر کرنا ہے, قناعت کرنا ہے, باقی رہنا ہے, سر تکلیم کم کرنا ہے, اور اس میں اگر اضافہ چاہتے ہو تو ہم پیغمبر کے ذریعے جا رہے, پورا پیغام لے کے آ رہا ہے, اور تم تو سنتوں کے محافظ ہو. جب تم سنتوں کے محافظ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما, تو وہ امت جو سنت سے مربوط ہے اس کے لیے تو لازم ہو جاتا ہے کہ ان کے انتہا تک پہنچنے کے لیے ان سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے کہ جس کا مرکز محور اب اپنی مرکزت کی ذات ہے. یہ بات آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ نوجوان, خیر یہاں ہو کہیں اور ہوں, وہ کوشش کرتے ہیں اور اپنے مقالوں کو باقاعدگی سے زینت دیتے ہیں, نہ صرف یہ کہ زینت دیتے ہیں بلکہ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی اعتبار سے جس طرح جینیٹک کوڈنگ ہوتی ہے, انہوں نے حروف مقطعات کے تعلق سے بھی کہا اس میں بھی کچھ کوڈز ہیں اور ہم اسے ریویل کرنا چاہتے ہیں, اسے کھولنا چاہتے ہیں. تب اس سے یوں سمجھیے کہ نہ صرف یہ کہ ریسرچ پیپرز ہیں, اسائنمنٹس ہیں, بلکہ بڑے بڑے مقالے ہیں اور اس تعلق سے بڑی بڑی گفتگو ہے ہمارے پاس. اس کے لیے کہا دیکھو یاد رکھو میرا فرمان علی کا حاشیہ میرے پیش نظر ہے, اور ظاہر ہے کہ مان اس وقت میرے سامنے وہ حاشیہ آ گیا کہ جہاں پہ فرمایا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کے تعلق سے متشابہات ہیں جو محکمات کی منزل پر جائیں گے, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جب تک علم میں کوئی راسخ نہ ہو, رسوخ علم میں جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ متشابہات محکمات کی منزل پر نہیں جا سکتے. یہ متشابہات ہیں, اور یہ متشابہات یاد رکھیے آپ کو حیران کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں, بلکہ ایک چیلنج ہے انسان یا بنی نوع انسان کے لیے, وہ انسان جو ہر گام ہر منزل پر ہر لمحے پر میری چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے. جیسے آپ روٹی روزی میں اپنے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تعلیم کے میدان میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو قرآن کی حکمتوں کے تعلق سے بھی آگے بڑھتے ہوئے ذرا سا پیش نظر رکھیے اس بات کو, اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھنا تمہیں ہے حتمن ہے, لیکن اس میں جو بات پیش نظر ہے اصولی طور پر وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ متشابہات محکمات کی منزل پر، اور جب تک تم راسخون فی العلم کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک یہ متشابہات متشابہات ہی رہیں گے، محکمات نہیں بن سکتے. اصل اصول قرآن ہے، دنیا کو پرکاش نہ محکمات سے ہے نہ متشابہات سے ہے، نہ ناسخ سے ہے نہ منسوخ سے ہے، نہ تنظیم سے ہے نہ تعویل سے ہے، دنیا کو پرکاش راسخون فی العلم سے ہے. کہ انہیں سب کچھ کیوں دیا گیا، انہیں سب کچھ کیوں بتلایا گیا، ہم کیوں ان کے محتاج رہے، ہم کیوں نہیں اپنی تھنکنگ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے، اتنے آزاد ہو جاتے جس کے نتیجے میں ہم طے کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا مزاق کون تھا، شان نزول کیا تھی، محل نزول کیا تھا، مقام نزول کیا تھا، محور نزول کیا تھا. ظاہر ہے کہ انسان آزادی چاہتا ہے. قرآن نے بس اتنا کہا، دیکھو جسے تم آزادی کہہ رہے ہو وہ آزادی آزادی نہیں ہے، جس کو تم پابندی سمجھ رہے ہو وہ پابندی پابندی نہیں ہے. تم نے اصول کو ایک مرتبہ پانے کے لیے اپنے آپ کو پابند سمجھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے یہ پابندی ہے، نہیں یہ پابندی نہیں ہے. تم سے کہہ دیا کہ ہم نے افتتاح کیا اس سورے کا، اور فقط ایک سورہ نہیں تھا کلام مجید سے، کل چھ سورے ایسے ہیں جس کا آغاز الف لام میم، اور اس میں بھی ظاہر کہ آج کی حد تک، اور میں مقدمے میں ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے سننے والوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو آگاہ کروں، یہ چھ سورے، ان میں چار سورے مکی ہیں، دو سورے مدنی ہیں. دو سورے جو مدنی ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے پہلا سورہ آل عمران، اس کے بعد درمیان میں ایک سورے کو ہٹا دیجیے اور آپ آ جائیے ایک اگلے سورے پر. جو مدنی ہے سورہ وہ ہے آل عمران، جہاں آغاز اللہ کے نام سے، رحمان الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آل عمران کا آغاز ہے. تو دو سورے مدنی زندگی میں نازل ہوئے الف لام میم سے، اس سے پہلے چار سورے، ان سوروں کو بھی سمجھ لیجیے. پہلا سورہ ترتیب نزول میں آنے والا، ترتیب نزول میں، دیکھیے موجودہ ترتیب مکی و مدنی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ترتیب نزول میں آنے والا سورہ لقمان پہلا سورہ، آغاز پھر الف لام میم سے. اس کے بعد آنے والا سورہ سورہ سجدہ، ظاہر ہے کہ پھر الف لام میم سے. دو سورے اور رہ جاتے ہیں جن میں ایک سورہ ہے سورہ عنکبوت اور ایک سورہ ہے سورہ روم. تو کل ملا کے یہ چھ سورے ہیں جن کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ حروف مقطعات سے ہم آغاز کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ یہاں کی تقاریر کے لیے میں نے پہلی پانچ آیتوں کو سرنامے میں اپنے رکھا ہے، جس میں آغاز حروف مقطعات سے ہوا اور اس کے بعد براہ راست کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ صاحبان تقوا کے لیے ہدایت ہے. ہدن للمتقین، اس کے بعد ایک وضاحت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کون ہے صاحبان تقوا؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم دیتے ہیں اس میں انفاق کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کچھ پر نازل ہو رہا ہے اے حبیب، ظاہر ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو جس سے قبل نازل ہو گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا تو یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ صاحبان ایمان ہے، یہ وہ صاحبان ایمان ہے، یہ وہ صاحبان تقوا ہے کہ جن کی کیفیت یہ کہ یہ اللہ کی ہدایتوں پر قائم ہے، جو اللہ سے ہدایت مل رہی ہے. ہدن من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہدایتوں پر قائم ہے. واولئک هم المفلحون، اور یہ کون ہے؟ یہ جو ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں، آخری لفظ مفلحون فلاح پانے والے، اور دس تقریروں کا عنوان حیا علی الفلاح، یہ میں نے اپنی ان دس تقریروں کا عنوان رکھا ہے. ذرا سی تمجید تھی، اس کو یقیناً آپ نے برداشت کیا ہوگا، مگر میں چاہتا تھا کہ کسی نتیجے پر پہنچ کر اس سے آپ کو آشنا کروں، ورنہ ظاہر ہے کہ مسلسل آپ کی نمازوں میں حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح کی تکرار ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جسے میں سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ نہ سمجھے ہوئے ہوں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، مگر میں نے آخری لفظ کو ایک سہارا دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ سہارا عمودی سہارا ہے جس کو میں نے دیا ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ اس کو ذہن نشین کرتے ہوئے بس یہ سمجھ لیں کہ جس کی تکرار آپ مسلسل کر رہے ہیں اس اصطلاح کو لینے والے نے کہاں سے لیا ہوگا. حیا علی الفلاح عربی قاعدوں سے واقف افراد جانتے ہیں، روٹ سے لام اور ہائے ہچی، اس کو یاد رکھیے، جس کو فلاح کہا جائے گا اگر عربی سے یقیناً آپ کی واقفیت ہوگی، مگر نوجوان جو معظم المتحرک کو کبھی کبھی اٹھاتے ہیں ان کے لیے اگر آسانی کے ساتھ میں آپ کو کروں، سے لام اور ہائے ہچی. اب ظاہر ہے کہ یہ شعرا تشریف فرما ہے، اب میں اس وقت ابجد حضرت ہچی کا قاعدہ تو نہیں کرا سکتا، مگر صرف عرض یہ کروں آپ سے کہ اس کو عربی جب حروف تہجی کی بات آتی ہے تو اس میں آپ ہاں پڑھیں گے، اس انداز سے پڑھیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اردو زبان میں کبھی ہے کبھی ہے، تو میں اس میں اور یا ان گچھیوں میں نہ الجھنا چاہتا ہوں نہ الجھانا چاہتا ہوں، اسی لیے خاص طور پر میں نے کہا فا لا ہا. اگر آپ عربی کو اٹھا کر دیکھ لیں ہاں، اب اس کے بعد جب موجم المتحرک آپ نظر ڈالیں گے تو اس فلاح کے تعلق سے آپ کو ایسی مختلف صورتیں ملیں گی جہاں پہ تفلحو کا لفظ بھی آ رہا ہے، مفلحون کا لفظ آ رہا ہے، یفلحون کا لفظ آ رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے اور جتنے بھی ترکیب بن سکتی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. قرآن مجید نے 40 مرتبہ اس لفظ کو مختلف انداز سے استعمال کیا ہے، لفظ فلاح کو 40 ٹائم اس کو اٹھا کے دیکھیے. اور عجیب بات آپ سے کروں کہ یہ کچھ عجیب افت کہہ لیجیے میری رہتی ہے عموماً، کہ جہاں میں معظم المتحرک یہ الفاظ قرآن کریم دیکھتا ہوں وہاں فوری طور پر معظم المتحرک یہ الفاظ نہج البلاغہ کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، فقط اس لیے کہ میں دیکھوں کہ کتنی مرتبہ اس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا، کتنی مرتبہ اس لفظ کو صاحب قرآن وہ جو بیان کر رہا ہے اس نے استعمال کیا. ہمارے پاس ظاہر سے قرآن قرآن صامت ہے، ایک قرآن قرآن ناطق ہے، قرآن صامت کا تصور ناطق کے بغیر نہیں ہے، ناطق کا تصور صامت کے بغیر نہیں ہے. شاید اسی لیے جاتے جاتے کہا تھا دیکھو ساتھ چھوڑ رہا ہوں، الگ نہ کرنا، اس کو الگ نہ کرنا، میں تمہارے درمیان یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، دونوں بھاری چیزیں ہیں، دونوں فقلان کی منزل پر ہیں، دونوں کا ویٹ دیکھو برابر ہے، دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک کو ایسا نہیں کہ دوسرے سے سپورٹ کی ضرورت ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ہم پلہ ہیں، مساوی ہیں. اسی لیے شاید میں نے اپنی علمی تربیت میں اس بات کے پیش نظر ہمیشہ رکھا ہے کہ جہاں معظم المتحرک کو یوں دیکھوں تو معظم المتحرک کو یوں بھی دیکھ لوں، تاکہ ہمیں قرآن اور نہج البلاغہ کا ایک جو ارتباط فکر ہے وہ نظر آ جائے، جو تعلق خاطر نظر آ جائے کہ جو دونوں کے درمیان ہے. اب عجیب بات آپ سے کروں، میں نے بیشتر مرتبہ دیکھا کہ اگر قرآن نے کسی لفظ کو 19 مرتبہ استعمال کیا ہے تو 20 مرتبہ امیر المومنین نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے، اگر قرآن مجید نے کسی لفظ کو 60 مرتبہ استعمال کیا ہے تو 58 مرتبہ امیر المومنین نے استعمال کیا، یعنی کریم کریم رہتے ہیں امیر المومنین. مگر عجیب بات یہ ہے کہ معظم المتحرک الفاظ نہج البلاغہ کو دیکھنے والا اندازہ ہوا کہ اس لفظ کو 40 مرتبہ قرآن نے استعمال کیا، تنہا ایک مرتبہ امیر المومنین نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، تنہا ایک مرتبہ، عجیب بات ہے، انتہائی عجیب بات ہے، ایک مرتبہ، ایک اور مرتبہ استعمال کیا، اس نے ایک پورے سورے سے آیت کو اٹھا کے اپنے قبضے میں صرف کیا ہے امیر المومنین نے. یہ جا کر دیکھیے، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک ہم ان چیزوں پر نظر نہیں ڈالیں گے اس وقت تک دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. میں نے شاید اپنے لیے ایک صورت رکھی ہے کہ جس میں میں اگر آپ سے عرض کروں انتہائی ہیت مدا اور خاص طور کا ایک طالب علم آپ کی خدمت میں، مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی انسپریشن ملتی ہے. اب دیکھیے جہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ قریب قریب رہتے ہیں، جہاں سے اتنا بہت ہو گیا، اتنی دوری ہو گئی کہ 40 مرتبہ ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا مختلف طریقوں سے، اور امیر المومنین نے ایک مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا. اور عجیب وقت ہے وہ اس لفظ کے استعمال کرنے کا، اس کو ذہن نشین کر لیجئے. فرماتے ہیں ظاہر کے خطبات آپ کے پیش نظر ہیں، اور اس لفظ کو جا کے تلاش کیجئے. خطبہ ہے پانچواں، یہ پانچواں خطبہ ہے، آغاز نزل بلاغہ میں آپ کو یہ مل جائے گا. یہ پانچواں خطبہ ہے. ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب کی رحلت ہوئی، بے اختیار ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب سے یہ سمجھیے کہ ایک کانٹیکٹ پیدا کیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ موجود نہیں ہے جب رحلت ہوئی ہے سرکار رسالت مآب کی مدینے میں، یہ مدینے سے باہر آؤٹ اسکرٹس میں کہیں ہے، ظاہر کہ حوالی مدینہ میں ہوگا یا مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہوگا. اس کی تفسیر مجھے نہیں ملتی، مگر ہمارے پاس ظاہر کہ یہ چیزیں جو تاریخ میں موجود ہیں اس کو آپ کی خدمت میں دائیں ہی پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جب یہ اطلاع ملی، اور اطلاع ملنے کے بعد عباس ابن عبد المطلب سے کانٹیکٹ کیا اور یہ کہا کہ مجھے سرکار رسالت مآب کی رحلت کی اطلاع مل گئی، مجھے علی بن ابی طالب کی خدمت میں لے کے چلو. یہ تاریخ ہے، اس پر آپ کی نظر ہے. عباس ابن عبد المطلب نے وجہ پوچھی، کہا کہ میں جب ظاہرے سے ملاقات کروں گا تو اسی وقت میں بیان کروں گا، اور جو میرے معروضات ہیں میں امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بے اختیار کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انتشار کو دیکھ رہے ہیں، اشتراک کو دیکھ رہے ہیں، منتشر المزاجی کو دیکھ رہے ہیں، اور ملت کے تفرقے پر آپ کی نظر ہے. میں اجازت اگر آپ دیں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو منہا کر کے دمی تمیم کا ایک شخص خلافت کا اعلان کر رہا ہے. اب دیکھیے اس نے قبائل کا تذکرہ کیا، نام نہیں لے رہا، تو نام نہیں لے رہا، اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے یہ کلمات موجود ہیں ویسے ویسے میں نہیں پہنچا رہا ہوں. کہا کہ بنی تمیم کا، ظاہر ہے کہ تمیم نسب ہے اور قبیلے کے اعتبار سے اس نے خلافت کا اعلان کر دیا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد آنے والا جو انتہائی پرش وہ شخص ہے وہ بنی ابی سے تعلق رکھتا ہے. میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بھی خلافت پر متمکن ہونے کے ابھی سے خواب دیکھ رہا ہے. اب آپ کی ایک اجازت چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں اگر ایک مرتبہ آپ زبان کو کھول دیں، صرف آپ زبان کو کھول دیں، حکم دیں، حکم دیں، تو میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں. آنے واحد میں آپ حکم دیں مجھے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ نام دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. اس نے کہا کہ آپ حکم دیں، میں سواروں اور پیادوں سے میں اس پورے مقام کو پھر کر دوں، اور آپ کا اس استحقاق خلافت پر یوں قائم ہو جائے گا. ایک مرتبہ سورت کو دیکھا، اور سورت کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ دیکھیے امیر المومنین کے تعلق سے بات یہ یاد رکھیے، جس کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، تو وہ جب کسی کی صورت کو دیکھ رہے ہیں تو وہ فقط اس کی صورت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے اجداد کی صورت کی، اس کے آبا کی صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اسلام دوست واقع ہوا ہے. دیکھیے میں نے کل کی تقریر ختم کی تھی اسلامیہ نے، یہ کہتے سب حب انتم الطلقاء کہا تھا پتی مرتبت نے، جب اس نے قدموں میں سر رکھا، تلوار بھی ایک چمک رہی تھی، لیکن خوف کا عالم یہ تھا کہ سجدے میں، سجدے میں اللہ کے حضور نہیں، محمد کے حضور، یہ سجدہ محمد کو تھا، اللہ کو نہیں تھا. صرف اس لیے کسی طرح جان بچ جائے، کسی طرح سے معافی مل جائے. تو جانتے تھے کہ اس کی طبیعت کیا ہے، اور یہ جانتے تھے جب اگر قتل ہو جائے گا تو میرا نفس شامل ہو جائے گا، میں اپنے نفس کو شامل نہیں کرنا چاہتا. ظاہر کہ پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہواؤ حوث میں اپنے آپ سے مبتلا نہیں کرتا، وہ اس سے ابو اینڈ بیونڈ ہے، لیکن وہاں سر رکھا تو کہا جاؤ آزاد کردہ ہو آج سے ہمارے آزاد کردہ ہو. یارے کے غلاموں ہی کی فہرست میں رہو گے، آقا کبھی نہیں بن سکتے. یارے کے یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں اس کو دہرا رہا ہوں. یعنی تمہاری قسمت میں، تمہارے مقدر میں عقائدیت نہیں ہے. غلامی تو ہے تمہارا مقدر اور رہنا بھی تمہیں غلام ہی چاہیے جس مزاج کے تم حامل ہو. آج وہ آ کر امیر المومنین سے اگر یہ کہے کہ میں مدینے کی گلیوں کو پیادوں سے اور سواروں سے بھر دوں گا تو بے اختیار کہا دیکھو یاد رکھو ایک بات, اور وہ بات یہ ہے اور میں تمہارے لیے کر رہا ہوں اور تاریخ میں سید رضی نے اس کو محفوظ کیا. میں نے کہا نا کہ حیا علی الفلاح میرا عنوان ہے, یہ عنوان ہے. اب اس لفظ کو دیکھیے, امیر المومنین کو دیکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایک مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو یہ فلاح کب ممکن ہے, یہ فلاح اسی صورت ممکن ہے افلاح من نہضت بجناحٍ, یہ فلاح اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان اپنے بالوں پر سے اڑ جائے. یہ فلاح ایسے ممکن نہیں ہے کہ ہاف ہارٹڈ اٹمپٹ ہو اور کسی مقصد تک انسان پہنچ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ فلاح انسان کو اس وقت تک کسی ایسی منزل پر لاتی ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنے تمام بالوں پر سے سمیٹ کر کسی مقصد کے لیے کھڑا نہ ہو جائے. یہ امیر المومنین کی حکمت آمیز گفتگو ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یاد رکھو اصلہ من نہضہ, جو نہضت چاہتا ہے, جو کامیابی چاہتا ہے, جو کامرانی چاہتا ہے, تو پھر وہ تنہا نہیں بلکہ اپنے اسباب اموال کے ساتھ ایک مرتبہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور جو اس طرح نہیں کرتا تو اس کے لیے لازم ہے کہ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر کیا کرے, بس تسلم ارواح. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے کہ بالوپر کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو تسلیم کی منزل پر آ جائے اور دنیا کو حیرانی میں مبتلا نہ کرے. دو صورتیں تھیں امیر المومنین کے پاس, یا تو پوری دنیا کو حیران کر دے اور خود ایک مرتبہ اس حیرانی کے عالم میں مدینے کی گلیوں میں آ جائے, یا یہ کہ امت کی فلاح کو پیش نظر رکھ کر ایک مرتبہ رک جائے اور فقط یہ کہے کہ دیکھو ابھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا, یعنی جو جملے سکینوں نہروان نے گزرا ہو آگے چل کر کتنی تاخیر کی ہے 25 برس کی خاموشی کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ دیا امیر المومنین نے کہ یہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ آپ کے اپنے آپ کے ہمراہ کسی مقصد میں نہ ہو. ہم غیر پر بھروسہ نہیں کرتے, ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے جو غیر معتبر ہو, ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے جس کا اسلام گزشتہ کل کا ہو, ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے, ہم بھروسہ ان پر کرتے ہیں کہ جن کا اسلام ابدی ہے, جن کا اسلام ازلی ہے, جن کا اسلام آغاز سے انجام تک ایک ہی صورت میں باقی ہے. امیر المومنین نے 11 ہجری میں یہ اعلان کیا کہ کل تک جس کی تلوار سے دنیا قائم تھی آج وہ تلوار نہیں نکلے گی, فقط اس لیے نہیں کہ اگر آج نکلتی ہے تو پھر محسوس کرنے والے یہ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ ملک اور حکومت کے حصول کے لیے نکلی. اسی لیے بے اختیار کہا کہ فائن حقول, اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ میرا حق ہے تو یقولو یہ فرماتے ہیں, یہ سب مل کے کیا کہتے ہیں, ایک بات ہی کہتے ہیں. اور یہ بات کیا ہے, یہ بات ہے کہتے ہیں کہ اس کو حرف علی ملک, اس کو ملک کا ایک حرف اس کو ہو گئی ہے, یہ حریف بن رہا ہے مملکت کے لیے, یہ حریف بن رہا ہے ملک کے حاصل کرنے کے لیے. اور جب یہ کہا کہ جب میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں فَإِنْ أَسْكُتْ فَيَقُولُ, کہ میں خاموش بیٹھتا ہوں تو بے اختیار ان کی آواز آتی ہے اور وہ آواز یہ آتی ہے کہ علی تو موت سے ڈر گیا, علی تو موت سے قائف ہو گیا, علی تو گھبرا گیا. ایک مرتبہ کہا دیکھو یاد رکھو یاد رکھو فَوَاللَّهِ ابْنِ عَبِي طَالِبْ آنَسْ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِصَدْيِ الْأُمِّ. یاد رکھنا میری بات, زندگی میں ابو سفیان تم بیٹھے ہو, میں تم سے کہہ رہا ہوں کوئی علی کو موت سے قائف نہیں کر سکتا, میں موت سے ایسے مانوس ہوں جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے بھی مانوس نہیں ہوتا, میں اتنا اس موت سے مانوس ہوں, میری انسیت موت سے اتنی ہے جتنی ایک طفل کی نہیں ہوتی ماں کی چھاتی سے، وہ چھاتی جس سے کہ وہ رسک لیتا ہے، وہ چھاتی جو اس کو رضاعت کے ایام میں باقاعدگی سے جس کا مطلب نیوٹریشن پرووائڈ کرتی ہے. اب یہ مومن کہتے ہیں بچہ بھی اتنا واقف نہیں ہے جتنا میں جانتا ہوں موت کو، یہ میری انسیت ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا تعلق ہے موت سے. تم مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، ارے وہ اسرار کا حامل ہوں کہ ایک مطلب اگر بیان کر دوں تو تمہاری کیفیت وہ حیجانی ہو جائے جیسے کہ تاریخ کنویں میں لٹکتی ہوئی رسیاں ہو جاتی ہیں، تمہاری وہ کیفیت ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ کسی طور پر بھی تم تک وہ علم و معارف کے خزانوں کو آج پہنچاؤ. آنے والا وقت بتائے گا کہ علی کیا سوچ رہا تھا. عجیب بات ہے 11 ہجری کہاں، 61 ہجری کہاں، 50 سال درمیان میں گزر گئے. گفتگو ختم کر رہا ہوں، محسوس یہ ہوا جیسے کہ حسین نے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا تھا، اور ایسے محفوظ کر لیا کہ اب جب اٹھے ہیں تو کسی غیر سے بھروسہ کر کے نہیں اٹھے. جب تک علی اکبر جوان نہ ہو گئے اس وقت تک نہ اٹھے، جب تک قاسم قابل نہ ہو گئے اس وقت تک نہ اٹھے، جب تک انداز قوت بازو پوری طرح سے نہ بن گئے اس وقت تک نہ اٹھے. ہاں یہ ایک اضافہ ہے حسین ابن علی کا، اٹھے تو پھر اس طرح اٹھے کہ بابا نے تو کہا تھا کہ ہم اس طرح سے اٹھیں کہ بال اثر کے ساتھ اٹھیں. اس وقت تک فلاح ممکن نہیں ہے، ہم علی اکبر کو کچھ دنوں کا لے کے جائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اٹھتے ہیں اور اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں. اس بچے کا، اس شیرخوار کا تذکرہ آیا، بے اختیار نہیں معلوم کیوں، کچھ سوچ کے بھی شاید میں چلا ہوں، یا یوں سمجھیے کہ اس تذکرے نے ایک عجیب غریب میرے لیے صورت قائم کر دی آج کے تعلق سے، کہ جاتے ہوئے ایک مرتبہ جب آخری آواز بلند کی ہے حسین ابن علی نے، اور آواز جب آئی ہے اور نصرت کے تعلق سے آئی، مدد کے تعلق سے آئی، اور بصورت استغاثہ آئی، تو بے اختیار کہرام برپا ہوا اہل حرم میں. کسی کنیز نے کہا مولا آپ آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے، علی اکبر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. 6 مہینے کے بچے نے، نصرت حسین ابن علی نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر یہ بتلانے کی کوشش کی بابا بڑوں نے تو ایک مرتبہ جا کے جام شہادت نوش کیا ہے، میں وہ فخر لینا چاہتا ہوں اور وہ منزل حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ شہادت مقدر بن جائے، آپ کے ہاتھوں پہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. علی اکبر نے کچھ اس انداز سے طے کیا، اور ظاہر ہے کہ حجت الہی کے بیٹے ہیں. ماں نے ایک مرتبہ باپ کے حوالے کیا، وہ بچہ جو سنبھل نہیں رہا تھا باپ کے آغوش میں آتے ہی ایک مرتبہ سکون مل گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی تو بس اتنا کہا رباب شمو کا بدل دو، کپڑے بدل دو. بچے کے کپڑے بدل دیے گئے، اور ایک مرتبہ ماں سے صرف اتنا کہا رباب پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور ابھی کچھ دیر ہی میں ہم آیا چاہتے ہیں. یہ کہہ کے گئے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ کنیز نے کہنے کہا کہ اعلان یہ کیا کہ دیدیو آتے ہیں مولا خیمے تک پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر خیمے تک. ایک صحیح اسی صورت تھی، ایک صحیح اسی صورت تھی، نہیں معلوم یہ کیا صورت عبادت تھی. کچھ سوچنے مستغرق تھے، پھر آتے تھے پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے پھر جاتے تھے. ایک منزل آئی کہ آواز آئی، اور وہ آواز ایسی آواز تھی کہ دھیمی آواز میں کہا ارے وہاں بچے کی ماں ہے، رباب ہے. تو کسی نے کہا ہاں مولا رباب یہی ہے، یہی ہے، بچے کا انتظار کر رہی ہے. بے اختیار کہا اچھا. نزدیک آئے خیمے کے، رباب سے پوچھا کون ہے ہم رباب؟ کہا حجت الہی ہے، میرے مولا ہے، میرے آقا ہے. کہا رباب بس یاد ہے کہ پانی پلانے کے لیے گئے تھے، محروم آئے، تیر لگا بچے کو، بچہ ہمارے ہاتھوں سے منتقل ہوا. ماں نے سر کو نہیں اٹھایا ہے، سر کو نہیں اٹھایا، اس میں رباب دامن کو پھیلا دی. رباب نے دامن کو پھیلایا، بچہ باپ کے ہاتھ عورتوں سے ماں کے آغوش میں منتقل ہوئے. میں نے ایسی صورت نہیں دیکھی تھی علی اصغر کی. وہ چہرہ کملا چکا تھا, زرد ہو چکا تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ سوکھی زبان ہوتے سے نکلی رہ گئی ہے. تیر لگا تھا, کچھ لہو کے قطرات تھے جو گلے پر اب بھی اس بات کو بتلا رہے تھے کہ جہاں سے لہو نکلا تھا سورت کو نہیں دیکھا ہے امام کی. کہا رہا بات پیچھے آ جاؤ. علماء مقاتل نے بیان کیا ہے یہ ظاہر ہستی ہے, یعنی کون علی اصغر, کون باب الحوائج. ہاتھوں سے حسین ابن علی کے خیمے سے پیچھے آئے, ذوالفقار کو نیام سے نکالا, اپنی آخری قربانی کو ایک مرتبہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کیا. ماں کی صورت کو غور سے دیکھ کے بس اتنا کہا رہا ہے نہ گھبرانا, ہم نے علی اکبر کو دفن کر دیا. دیکھیے ماں بھی وہ ماں ہے, صبح سے دیکھ رہی تھی جانے والے جاتے, کسی کو میرے پہلے نے دفن نہیں کیا. اطمینان کی اس منزل کو دیکھیے رضا آپ کی, کسی کو دفن نہیں کیا, میرے بچوں کو دفن کر دیا. ہائے رضا, ہائے کیا منزل ہوگی, کیا غلطیت ہوگی, کیا عالم ہوگا جب گیارہ محرم کو لٹا ہوا قاتل ایک مرتبہ آمادہ ہوا سفر کے لیے, اور جب سروں کو گنا لیا تو دیکھتی یار ہمارے شاہ نے کہا ایک سر کم ہے, ایک سر کم ہے. کسان ان بچوں کو بھی لے کے آئے تھے, ایک مرتبہ زمین کربلا میں نیزوں کی ہنی کو گایا گیا, علی اکبر کی لاش کو نکالا گیا, علی اکبر کے گلے کو کاٹا گیا, لوگوں لہنوں پہ ملن کیا گیا, وہاں نے اندر کو اٹھا کے دیکھا علی اکبر کا سر ایک مرتبہ جو ہو گیا. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, بیمار ہم کو شفا کامل عطا کر, جو بے روزگار ہمیں روزی مہیا کر, پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد, تعجیل فرما, ضرور حجت فرما, ماتم حسن.